जी अब आगे हम देखेंगे। पीछे हमने देखा कि मलका सबा की तरफ ख़त भेजा गया, अब दूसरी तरफ ख़त का क्या रिस्पांस आता है। आयत नंबर 29, थोड़ा सा हम इसको साथ ही लेंगे। قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليك كتاب كريم। خط پڑھ کر ملکہ نے کہا اے قوم کے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ پیغام کیا تھا خط کا؟ اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، تم لوگ غرور اور تکبر نہ کرو میرے مقابلے میں، چلے آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ تو اس خط کو ہم تھوڑا سا دیکھ چکے کہ کس طریقے سے خوبصورت لفظوں میں بات کی گئی تھی، نپے تلے انداز میں بات تھی۔ اب ملکہ کا رسپانس دیکھیے جو اس نے اس خط کو پڑھنے کے بعد شو کیا۔ قالت، کہنے لگی، یا ایہا الملأ، اے قوم کے سردارو۔ انداز دیکھیے گا، باعزت انداز ہے، اس نے ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا۔ یہاں سے ہمیں بہت زیادہ خوبصورت نقطے ملیں گے لیڈرشپ کے، کس طریقے سے انہوں نے اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اپنے ساتھیوں کو باعزت انداز سے بلاتی ہے، افتونی، مجھے مشورہ دو۔ افتونی کا لفظ وہی ہے جو فتویٰ میں ہم استعمال کرتے ہیں، مراد یہ کہ اہم کام ہے، اہم مشورہ ہے۔ کس بات میں؟ فی امری، اس معاملے میں، یعنی یہ جو معاملہ میرے سامنے پیش ہوا ہے اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ ما کنت قاطعتاً امراً، میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کرتی، کب تک؟ حتی تشہدون، جب تک کہ تم موجود نہ ہو جاؤ۔ یہاں سے بھی آپ اس ملکہ کی باتوں کو دیکھیں، ہم اکٹھا اس کو پڑھ کے تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ یعنی اس نے اپنے کیبنٹ کے لوگوں، اپنی کابینہ یا اپنے درباریوں کو اس معاملے سے آگاہ کیا، ان کو باعزت انداز سے پکارا اور ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلایا کہ تمہارے بغیر میں کوئی معاملہ بھی خود سے نہیں کرتی، یعنی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے میرے ہاں، بلکہ مشورے کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ اب سرداروں کا جواب سنیے، یعنی جو اس کے درباری تھے، کہنے لگے، قالو، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، وہ کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور بڑے سخت جنگجو ہیں، والامر الیک، اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ ان کی بات میں سے اس بات کی بو آ رہی ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، ورنہ اولو قوت و اولو بأس شدید کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ سبا نے بادشاہ کا خط بغیر کچھ بڑھائے، بغیر کسی نیگیٹو ایکشن کے ان کے سامنے رکھا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ ملکہ جنگ نہیں چاہتی بلکہ صلح کی طرف مائل ہے، تو انہوں نے اپنی بات بھی پیش کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ خود غور کر لیں، یعنی آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے۔ اس پہ ملکہ نے کیا کہا؟ قالت، ان الملوک اذا دخلوا قرية، ملکہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، وہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں، وجعلوا عزة اهلها اذلة، اور بنا دیتے ہیں وہاں کے معزز شہریوں کو ذلیل، وكذلك يفعلون، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، یعنی جس طرح وہ کرتے ہیں لگتا ہے کہ یہی ان کا دستور ہے۔ یہ وہ کنورسیشن ہے کہ جو ملکہ کی اپنے درباریوں کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ملکہ کچھ اور باتیں بتا رہی ہے، درباری کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس اہم ایشو کو حل کیا جائے، کیسے اس معاملے کو سالو کیا جائے۔ کہا جب بھی بادشاہ آ جاتے ہیں تو پھر تو بہت فساد پھیلاتے ہیں، اور اس کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ عزت والے جو ہے وہ بے عزت ہو جاتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، پس جنگ کرنا کوئی درست بات نہیں ہے، یہ عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ میں بھیجتی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِي الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ یہاں تک اب ہم بات کریں گے۔ یہاں سے آپ کو کئی چیزیں اپنے عمل کی ملیں گی۔ پہلی بات آپ دیکھیے کہ ملکہ سبا بھی کافرہ تھی، مشرکہ تھی، فرعون بھی کافر تھا، دونوں سورج کے پجاری تھے، لیکن ملکہ سبا نے نصیحت کو تنقید نہیں سمجھا۔ اگر ملکہ نصیحت کو تنقید سمجھتی تو اپنے ہی نقصان کرتی، خط کو پھاڑ دیتی اور کہتی ہوں ہم پہ تو تنقید ہی بہت ہوتی ہے، ہر بات میں ہم پہ ہی نظر ہوتی ہے، اس طرح کی بات کرتی تو ہدایت سے محروم رہ جاتی۔ یہاں ایک لطیف سا نقطہ دیکھ لیجئے پچھلے واقعے کے اور اس واقعے کے بیچ میں، کہ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو نیچے دکھایا گیا اور عورت کو تو بس ہمیشہ ہر جگہ ڈسکریمنائز کیا گیا اور بے عزتی کی اور مرد کو بڑے حقوق دیے۔ یہاں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے؟ اگر عورت اور مرد ہی کی بات ہوتی تو اسلام کو تو چاہیے تھا کہ فرعون کی خوب تعریفیں کرتا اور ملکہ سبا کی برائیاں پیش کرتا، لیکن ہم یہاں بار بار دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو ٹیلی کرتے ہوئے کہ فرعون کی بات صرف اس لیے کہ وہ مرد ہے اچھی کرنا، اور عورت سمجھتے ہوئے ملکہ سبا کو برا کہنا اسلام میں ایسا نہیں دکھتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے پر مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ متقی وہی ہے جو سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو لہٰذا جو مانے گا، جس کے اندر خوبی ہوگی، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، دونوں صورتوں میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ عورت ہوتے ہوئے بھی ملکہ سبا نے اسلام قبول کیا، مرد ہوتے ہوئے بھی فرعون نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ جو تعصب کی نظر سے اللہ کا پیغام سنتا ہے وہ ہمیشہ کیڑے نکالتا ہے۔ آج بھی لوگوں نے اسی قسم کی کہانیاں اسلام کے بارے میں گھڑی، کب؟ جب انہوں نے قرآن کو اور اسلامی تعلیمات کو تعصب کی نظر سے دیکھا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ واپس چلتے ہیں دوبارہ ایک اور چیز اس میں جو ہمارے لیے قابل غور ہے، کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، اور انداز سے ہم غور کر چکے کہ اس نے پہلے تو ان کو اچھے طریقے سے پکارا باعزت انداز سے، پھر افتونی فی امری۔ ہمیں آگے والے عمل سے بھی دکھے گا کہ ملکہ اپنے دل میں تہیا کر چکی تھی ایک کام کا، اس کے باوجود اس نے ڈائریکٹ ان لوگوں کے اوپر وہ فیصلہ نافذ کرنے کی بجائے ان کی رائے لی۔ یہ ایک خوبصورت عمل ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ملکہ سبا جو ہے وہ اسلامی طریقہ حکومت سے کافی زیادہ آگاہ تھی۔ اس کے برعکس اگر آج ہم دیکھیں تو ایک لفظ ہے ڈیموکریسی کا، سب بولیں، جس بات کو زیادہ لوگ بولیں گے اس کو ووٹ دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ جو ملک اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، جہاں جمہوریت ہے، وہ صرف نام کی ہے۔ سارا ملک، سارے لوگ کے لوگ فیصلہ کرے، لیکن ویٹو کا حق صدر یا وزیر اعظم کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آخر میں فیصلہ وہی سامنے آتا ہے جو صدر یا وزیر چاہتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ جی ساری دنیا کے ملکوں کو برابر کے حقوق دیں گے، یو این او بنا لی یونائیٹڈ نیشن کے نام پہ، اس میں پانچ کے پاس پھر ویٹو کا حق کیا؟ ساری دنیا کے ملک کہیں جنگ نہیں ہوگی، ان پانچوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کا فیصلہ ریجیکٹ کر دے۔ اسلام نے ایسی کوئی بھی خوبصورت جال میں بنی ہوئی چیز ہمیں نہیں دکھائی کہ جس کے اندر بات کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو۔ اسلام شورا کو پسند کرتا ہے، ایک خلیفہ ہوتا ہے جو قائد ہے، امام المسلمین ہوگا، وہ سمجھدار اور اچھے لوگوں کو اپنی شورا میں رکھتا ہے، جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور ایمان اور تقویٰ بھی ہوتا ہے۔ ملکہ سبا کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ اس نے جب بات اس انداز سے کی کہ جس میں کوئی بھی ان کی بات میں ایسی نہیں لگی کہ ان کو اس دعوت کو یا اس خط کو سن کر غصہ آیا ہے، تو درباری سمجھ گئے کہ یہ ملکہ چاہتی نہیں ہے کہ جنگ ہو۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اس نے ان سے کہا افتونی، آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے، پہلے آپ بتائیں میں بعد میں بولوں گی۔ یہ خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ یہ انداز اختیار کرنے سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو اعتماد آتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہماری بھی رائے ہے۔ دوسری بات ایک اور یہ ہوتی ہے کہ اس طرح بہت سارے لوگوں سے پہلے جب بات سن لی جاتی ہے تو سب کا ذہن کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جو بھی لیڈر ہے، جو بھی بادشاہ یا ملکہ یا کوئی بھی کسی جگہ کا بڑا ہے، اس کو اپنی بات کو سارٹ آؤٹ کرنے میں بھی مدد مل جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے کہ یہ ملکہ کہتی کہ بات سنو، میرے پاس ایک خط آیا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ کا، چلو چلتے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوتی ہوں، تم بھی ہو جاؤ، تو کیا ہوتا؟ خانہ جنگی ہو جاتی۔ ایسا درست طریقہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے کہ کہیں بھی لیڈرشپ کی ضرورت پڑے تو وہاں قریبی لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ پھر آگے آپ دیکھیے کہ اس نے حکمت بھی واضح کی کہ دیکھو کہ ان الملوکا، بے شک جب بھی بادشاہ، ملوک ملک کی جمع ہے نا، جب بھی بادشاہ کسی ملک میں آتے ہیں، کسی جگہ آتے ہیں، تو وہ بہت اینٹ سینٹ بجا دیتے ہیں اور بجالو عزت اہلیہا ذلہ، وہاں کے رہنے والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ مراد کیا تھا کہ ہم اگر سلیمان بادشاہ کو آنے کی دعوت دے دیں گے تو یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، ہمارے ملکوں میں بہت فساد ہوگا۔ اب یہ جملہ وہ نہ بولتی تو گزارا ہو سکتا تھا، لیکن یہاں سے ایک اور عمل کی بات نکلتی ہے، کسی کو بھی کوئی فیصلہ سنائیں تو فیصلے کی حکمت کھول کر رکھے سامنے۔ بعض دفعہ ہم بچوں کے معاملات سیٹل کر رہے ہوتے ہیں، رشتے ناطے، کاروبار، جاب، ان کا کچھ، ایک دم فیصلہ آپ سنا سکتے ہیں کیونکہ آپ ماں ہیں، لیکن سنائیے نہیں۔ اس سے پہلے آپ ان کو اعتماد میں لیں، ان کو اچھی طرح سے بات سمجھائیں، ان کی مائنڈ سیٹنگ کریں، پوری گراؤنڈ پریپیئر ہو، پھر ہو۔ ٹھیک ہے، ہر بات میں ہر ایک کو شیئر نہیں کیا جا سکتا اور ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن جہاں چند لوگ مل کے کام کریں تو ایک اچھے لیڈر کی علامت کیا ہے کہ جو قریب کے لوگ ہیں، جو ساتھی ہیں، ان کو اعتماد میں لے، ان کو اس بات کے اچھے برے پہلو سے بتائے، پھر اس کے بعد آگے چلے۔ یاد رکھیے گا کہ ٹیم بن جانا بھی ایک اہم بات ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ اہم کیا ہے کہ ٹیم برقرار بھی رہے۔ بہت ساری ٹیمیں بنتی ہیں اور کھیلنے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ عین میدان میں ہار جاتے ہیں، کچھ جیتنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، لیکن اسلام نے جو خوبصورت طریقے بتائے ہیں وہ کیا ہیں کہ آخری وقت تک ایک انسان اس کام کے اندر وہی رنگ ڈال کے رکھے جس کو اس نے شروع میں رکھا تھا، اس نے اس چیز کو رکھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو اس نے بات کہہ دی کہ بادشاہ جب بھی آتے ہیں تو فساد پھیلاتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہاں ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط سے ملکہ سبا کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ حضرت سلیمان نہ تو ہمارے قدرتی وسائل پہ حملہ کر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، نہ ہمارا تیل لینے آ رہے ہیں، نہ ہماری زمین کے اندر چھپے ہوئے سونے چاندی کو لینے آ رہے ہیں، یہ تو عقیدے کی بنیاد پر آ رہے ہیں۔ اور جو حکمران یا جو لیڈرز آئیڈیے کی بنیاد پہ، آئیڈیالوجی کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، ان کے آگے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ہار جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کے آغاز کے جو دور کے لوگ تھے، انہوں نے جہاں بھی حملے کیے وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ جیتے۔ نعرہ لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جاتی تھیں۔ تو ملکہ سبا کو سمجھ آ گئی کہ میرے پاس مینس بہت بھی ہوں گے، لیکن سلیمان بادشاہ کا جو عقیدہ ہے، جو ان کا ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، یہ بہت مضبوط ہے اور میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو قبضے کرنے آتے ہیں نا ملکوں پہ، حب جاہ یا حب مال کی صورت میں، وہ تو اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کو مروا دیں گے اور خود بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھیں گے، وہ خود زلزلہ پروف عمارتوں میں بیٹھے ہوں گے، ایک بٹن دبا کے وہ تباہیاں تو کر دیں گے لیکن کبھی سامنے نہیں آتے۔ اور ایسے لوگوں کو مارنے کے لیے تلواروں کی نہیں بلکہ مضبوط لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں یہ چیز کہ اس نے اپنے درباریوں کی بات کو عزت دی، ان کی رائے کا احترام کیا، بات وہی منوائی جو ٹھیک تھی۔ بعض دفعہ ایک لیڈر کو وہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو ساتھ کام کرنے والوں کو نہیں آ رہی ہوتی، تو اچھے طریقے سے بات کی۔ اور بعد میں آگے ہم دیکھیں گے کہ ملکہ سبا کا یہ فیصلہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنی ذات کے حق میں اچھا رہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت دی، بلکہ ان کے ملک کے حق میں بہت اچھا رہا۔ ورنہ چڑ میں آ جاتی، خود بھی مرتی اور جیل میں چلی جاتی، اور ملک کے اوپر واقعی کوئی اس قسم کی آفت آ جاتی کہ سارا وہاں کا من چین جو تھا وہ ختم ہو جاتا۔ تھوڑی سی بات کروں گی، پتہ نہیں تھوڑی ہوگی کہ زیادہ، کیونکہ دل میں درد بہت زیادہ ہے اس بات پہ۔ کیا یہ ذرا اس بات کی روشنی میں کہ جب بادشاہ کسی ملک میں آ جاتے ہیں تو اس کی اینٹ سینٹ بجا دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل اور ذلیلوں کو عزت دار کر دیتے ہیں، کیا ہمیں اپنے قریب کے دور میں اس کی کوئی مثال دکھتی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ کلونلزم کا رد کر دیا اسلام نے اسے ایک آیت کے اندر۔ جب بھی ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، جغرافیے کو دیکھ لیجئے، قریب اور دور کی مثالیوں کو دیکھیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے جب بھی چھوٹے ملکوں اور دوسرے مسلمان ملکوں پہ خاص طور پہ قبضہ کرنا چاہا، اس کے لیے انہوں نے پہلے کالونیز بنائیں، اور کالونیکل جو سسٹم تھا اس کا کڑوا پھل آج تک انسانیت چکھ رہی ہے۔ آپ فرینچ اور الجیریا کی بات نہ کریں، ہمیں ان سے کیا لگے، ہم صرف اپنے پاکستان اور انڈیا، جس کو پہلے برصغیر پاک و ہند کہتے تھے، اس کا اور انگریز کا جو معاملہ ہوا تھا، تھوڑا سا اس کو اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جب ایسے بڑے لوگ کسی ملک میں آتے ہیں تو وہ کس طرح وہاں فساد پھیلاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے ہسٹری پڑھی ہے برصغیر پاک و ہند کی، اور کتنی بڑی ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنی ہسٹری سے اتنا نویر ہو، وہ پاکستان کے حالات ٹھیک کروا ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان بر صغیر پاک و ہند کے نام پہ ایک جمع شدہ جگہ تھی، ہندو اور مسلمان بھی رہتے تھے، مسلمان حکمران تھے، مغلوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا اتنا روب دبدبا تھا، تقریباً 700 سال کے قریب مسلمانوں نے وہاں حکومت کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب یورپین کنٹریز کے اندر انڈسٹریل ریولیشن آیا، ان کی انڈسٹریز جو تھی وہ بننے لگی۔ ان کے کچھ مقاصد تھے، سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند کی زمینوں کے اندر ڈائمنڈز ہیں، اور وہاں کی زمینوں کے اندر جو سونا اگلنے والی فصلیں ہیں، یہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے۔ دوسرا ان کا مقصد جو جانے کا تھا وہ کیا تھا کہ یہ اپنے مال کے لیے منڈیاں تلاش کر رہے تھے۔ ان کے ملکوں میں اس وقت بڑی بڑی انڈسٹریز لگیں، فیکٹریاں لگیں، یہ چاہتے تھے کہ ہمارا پروڈکٹ لانچ ہو، اب اس کے لیے کسٹمرز جب ڈھونڈنے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جب بر صغیر پاک و ہند کا انتخاب کیا، یہ پہلے تجارت کے لیے گئے تھے، کبھی پڑھ کے دیکھیں ہسٹری، ان کے بحری بیڑے جو تھے یہ مسلمانوں کو مروانے مارنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ اپنی تجارت کے لیے گئے۔ پھر انہوں نے وہاں جا کے اگریمنٹس کیے، کہا کہ ہم تمہارے ملکوں کو بہت ترقی دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اندر کھاتے کیا کیا کہ جو بر صغیر کے اندر اس وقت انڈسٹری تھی اس کی حوصلہ شکنی کی۔ انہوں نے اس کو اس حد تک ختم کرنا چاہا کہ بالکل جو مسلمانوں کی اس وقت کی پروڈکٹس تھیں ان کو بالکل بین کر دیا۔ آپ لوگوں نے ایک نام بہت معروف سنا ہوگا، ململ، ڈھاکے کی ململ ہوتی تھی، اتنی نرم ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں معروف ہے کہ اس کا تھان ماچس کی ڈبیا میں آتا تھا۔ لوگ اپنے یہ جو انگوٹھے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ بنتے تھے اس کو۔ انگریزوں نے لوگوں کے انگوٹھے کٹوا دیے کہ اگر یہ انگوٹھے رہیں گے تو اس کے ساتھ یہ مزید بنیں گے۔ اس کی جگہ انہوں نے اپنا سنتھیٹک کپڑا جو تھا وہ عام کیا۔ یہ آج جو آپ کو بر صغیر پاک و ہند اپنے ہی ملکوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں کے جو کپڑے مردوں کے دکھتے ہیں، سخت قسم کے کپڑے، میں تو حیران ہوتی ہوں گرمیوں میں جب اتنی پینٹس اور کالر اور کف کے ساتھ اور ٹائی لگی ہوئی پہنتے ہیں، یہ اس دور کا رواج ہے۔ انہوں نے سب لوکل انڈسٹری ختم کرائی۔ اب ایک گرمی میں عورت جب پہنتی ہے لان کا سوٹ اور مرد پہنتا ہے اتنی پینٹ شرٹ اور اس کے اندر گرمی، تو غصہ تو ان کو آئے گا۔ جو مزاج بگڑے ہوئے مردوں کے دکھتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہاں کی لوکل پروڈکٹس جو تھی ان کو بالکل ختم کیا۔ پھر اب اس کام کے لیے ضرورت کیا تھی کہ آنے والے کتنے کو ہوں گے؟ آپ سوچئے کہ آپ کا یہ ملک ہے تو باہر سے جتنے بھی آئیں گے وہ اقلیت ہی ہوگی۔ اب جو بھی بادشاہ یا ایسے بڑے ذہن لوگ واپس آتے ہیں کسی ملک میں، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ کچھ لوکلز کو اپنے ساتھ ملائیں، کیونکہ اپنے ساتھ لانے والوں کی نسبت وہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت پھر انہوں نے وفاداریوں کو خریدا۔ ہر سردار یا ہر بادشاہ جو باہر سے اس طرح سے دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنے آتا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوکلز کو خریدے، ان کو اپنا پٹھو بنانا۔ پھر اس کے لیے وہ ان کو کس طریقے کی مراد دیتے ہیں، کسی کو سر کا لقب دیا، کسی کو بڑے بڑے عہدے آفر کیے گئے، اور اس صورت میں ان کو ملے اور حقیقت میں ملے۔ باہر سے آنے والوں کو غدار ملتے ہیں، ہندوؤں میں سے ان کو زیادہ ملے تھے، مسلمانوں میں سے کم۔ کیوں؟ کہ ہندو تو بیچارے پہلے سے مغلوب تھے، وہ پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، اب انگریز کے قبضے میں آ گئے۔ فرق صرف اتنا ہی صحیح ہے کہ بھئی چلو وہ حاکم نہیں تو ہم ہیں، مسلمان تو اس سے پہلے ڈومیننٹ تھے۔ اس وقت کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایسی باتوں میں آگے نہیں آتے، کیونکہ باسور لوگ کبھی بھی ایسی چیزوں کے اندر لوگوں کی مدد نہیں کر پاتے، یہ امپیریلزم کے بالکل خلاف لوگ ہوتے ہیں، یہ راستے کی رکاوٹ ہیں۔ لہٰذا اس دور میں ایک جو سلسلہ ہوا، باسول مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جس نے آواز اٹھائی قتل کر دیا گیا۔ جو دینی سوچ رکھنے والے ان لیڈز ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم ان لیڈز صرف پیسے والوں کو کہتے ہیں، حالانکہ دین کے بھی بہت بڑے ان لیڈز ہوتے ہیں جو واقعی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، انہوں نے نہ اپنا دین بیچا نہ اپنی اقدار بیچی۔ انہوں نے اس طریقے سے جب ریئیکشن شو کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی سب کی جابس ختم ہو گئیں۔ جو ان کی باتوں کو لینے کے لیے نکلا، اس کے نتیجے میں اس کو جابس ملی، اس کو مراعات ملی۔ ایک اور جو بہت بڑا کام انہوں نے کیا وہ کیا تھا کہ انہوں نے کلچر بدلے۔ یہ ہے وہ ہتھیار جو ہر دور میں دشمن نے استعمال کیا کہ کیسے ترجیحات ہی بدل دیں۔ اس کے لیے انہوں نے مدد حاصل کی فلموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ہیروئن، ہیرو، یہ اس دور کا کلچر ہے۔ یہ برتھ ڈے پارٹیز آپ کی اس دور سے شروع ہوئیں کہ 20-25 سال کی ہیروئن بھی ہے تو وہ بھی موم بتیاں بجھاتی ہوئی، اچھلتی ہوئی، کودتی ہوئی ہیپی برتھ ڈے کہہ رہی ہے، تو سب نے کہا ہم کیوں کم رہے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ نتیجہ وہ بالکل سوچ بدل گئی۔ اپنا رنگ چڑھانے کے لیے پہلے انہوں نے مسلمانوں کا رنگ کاٹا، ان کو اپنی تہذیب پر شرمندہ کیا، پھر ان پر اپنا رنگ چڑھایا، اور کسی دشمن قوم کو کسی مسلمان کے اوپر اپنا رنگ چڑھانا ہے نا تو اس کا سب سے آسان حل کیا ہے کہ اس قوم کو احساس کمتری میں ڈال دو۔ شلوار قمیض اس دور میں نائٹ سوٹ بنے، اس طریقے سے لوگ کانشیس ہو چکے تھے پینٹ شرٹ اور تھری پیس سوٹ کے، کہ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے رات کے وقت شلوار کرتا قمیض پہنے ہوئے کوئی مہمان آ جاتا ہے، مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، جب تک خود صاحب پھر دوبارہ کپڑے بدل کے ان کے پاس نہ جانے کے قابل ہوں وہ اندر نہیں جاتے تھے۔ اس دور میں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا خان سامہ کا، یہ آپ کو پتہ ہے اصل میں کیا ہے؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے خان کا لفظ بہت باعزت لفظ ہوتا تھا، عزت دیتے تھے۔ اب یہ اس کو وہی بات دوبارہ آ رہی ہے، عزت عزلہ کے اندر بدلنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اس لفظ کو کیا کر دیا، خان اور ساما، ساما جو یہ سامان ہے، اور خان ساما کو کھڑا کر دیا کچن میں۔ یعنی اس طریقے سے لفظوں کے ذریعے مسلمانوں کے جو نام تھے ان کو ڈیگریڈ کیا کہ اب جو خان صاحب ہیں ان کی جگہ ہے وہ بس کسی کے بھی خان ساما بنے، کیونکہ جاب تو ملنی نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ لوگوں کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے جاب سے نکالا گیا، جو داڑھی رکھتے تھے وہ شرماتے تھے۔ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہماری تہذیب میں شروع سے رہیں مردوں کے لیے، ایک داڑھی اور دوسرا بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا۔ انگریزوں کے دور میں یہ کانسیپٹ اس طرح سے چینج کر دیا کہ داڑھی کی جگہ کلین شیو آ گیا، کیونکہ انگریز کلین شیو تھے۔ کچھ لوگوں کو روکا گیا اس وقت کہ داڑھی کی وجہ سے آپ کی جاب رکے گی، آپ کی پروموشن رکے گی، وہ ان کو کورٹ میں لے گئے، اور کچھ جیتے بھی الحمدللہ، لیکن ہر ایک کہاں ہوتا ہے۔ زیادہ لوگ تو حالات کے دھارے میں یوں بہہ جاتے ہیں کہ چپ جو سب کر رہے ہیں، پھر جاب کا معاملہ ہے، عورتوں کے حجاب اترے۔ پھر اس دور میں ماں باپ کو اس طریقے سے ایک فالتو پرزا سمجھتے ہوئے گھروں میں رکھا گیا۔ یہ جو آج ہمیں اپنے ملکوں میں جنریشن گیپ کا لفظ ملتا ہے نا، یہ اس دور کی پیداوار ہے۔ ہوا کیا کہ جب بھی اس طرح کے دور آتے ہیں نا تو جو پچھلی نسل ہوتی ہے نا وہ اپنی اقدار اور اپنی روایات پر جمی رہتی ہے، اور جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ماحول کے اور میڈیا کے اثر میں آ کے اپنی رنگ بدلتے ہیں۔ اس دور میں یہ پہلی دفعہ باتیں شروع ہوئی تھی کہ جی ہم تو آپ سے بہت دور ہیں، آپ تو ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب پاکستان بنا کچھ ماں باپ ایکسٹرا بیگیج کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بھی آئے، کیا کیا گیا تھا، آپ پڑھ کے دیکھیں کہانیاں۔ سرونٹ کوارٹرز میں رکھا ماں باپ کو لوگوں نے، اتنا انگریز کا روب تھا دلوں پہ کہ کہتے تھے یہ اولڈ فیشن پیپل، یہ گول برقعے میں ملبوس ماں اور یہ داڑھی رکھا ہوا باپ۔ بعض لوگوں نے ان کو سرونٹ کوارٹرز میں رکھا، کہیں ان کا تعارف کرانا پڑتے تو کہتے یہ تو ہمارے اولڈ سرونٹس تھے جو ہمارے باپ دادا کے ساتھ ہمارے ساتھ آ رہے تھے۔ اور اس طریقے سے پھر اس دور میں رشتے ٹوٹے، اس طریقے سے عزت والے ذلیل اور ذلت والے جو تھے وہ عزیز ہوئے، اور اس حال میں پھر زوال آیا۔ ایک اور طریقے سے جیسے انگریزوں نے فساد پھیلایا تھا مسلمانوں میں، وہ کیا تھا کہ عربی زبان کا زوال کر دو۔ لوگوں کو عربی، فارسی اور اردو بولتے ہوئے شرم آنے لگی، انگلش کو اتنا عام کیا گیا کہ وہی دلوں میں آ گئی، اب کیسے عربی بند کریں، سب بول رہے تھے، مغلوں کی زبان عرب تھی، وہ بولتے تھے، ان کو اس پہ فخر تھا۔ اتنی رونت تھی ان کے شہزادوں کی لوگوں کے دلوں میں کہ ان کے کپڑے لوگ پہنا کرتے تھے، جیسے آج ہم سٹائلز پہنتے ہیں نا، فلاں کٹ اور فلاں کٹ، اس دور میں لوگ مسلمان بادشاہوں اور شہزادوں کے کٹس بنایا کرتے تھے، مطلب اتنا امپریس تھے ان سے۔ لیکن انہوں نے عربی کو ختم کرنے کے لیے جو پہلا قدم اٹھایا وہ کیا تھا کہ سارے دینی مدرسے بند کر دیے۔ 5,000 مدرسے تھے دہلی شہر میں۔ اب آپ سوچئے، ایک شہر میں جب 5,000 مدرسے بند ہوئے، نتیجہ کیا ہوا؟ اتنے استاد، اتنے وہاں کام کرنے والے جاب لیس ہوئے، وہ بیچارے سڑکوں میں رولے۔ ان کی جگہ پہ جابس ملی انگریزی بولنے والوں کو اور اس طرح کے حال حلیے میں رہنے والے، اور اس قسم کی باتوں کو کرتے کرتے انہوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کو عربی سے بیزار کر دیا کہ اس دور میں یہ ٹرم اگر آج بھی کبھی سنیے کہ فلاں، وہ تو اردو میڈیم ہے۔ سنا ہے کبھی یہ لفظ؟ آج بھی ہمارے ملکوں میں بولا جائے فلاں، وہ اردو میڈیم ادھر آ۔ یہ اس دور کی پیداوار ہے۔ اردو بولنے والے کو اتنا احساس کمتری میں ڈال دیتے تھے کہ شاید یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر ایک اور چیز جو اس دور میں کی گئی تھی فساد کرنے کی، وہ کیا تھی کہ انہوں نے برٹش سے گورننس منگوائی تھیں، جس کو آج کے دور میں میڈس کہتے ہیں۔ گھر گھر میں اس دور میں بچوں کی پرورش اور ان کو پالنے کے لیے جو آیا ہوتی ہیں وہ برٹش رکھی گئیں، اور خاص طور پہ ان کو ملیں گی جو ان کے ہاتھ میں بکے، ان کو کوٹھیاں ملی، بنگلے ملے، سر کا ٹائٹل ملا، ان کے بچوں کو باہر کی یونیورسٹیز میں اس دور میں داخلے ملے، وہ انگلش بولنے لگے، اور ان کی جو چھوٹی نسل تھی وہ انہی کی برٹش آیاؤں کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے ان کی نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان سوچے تو اس سے بھی کوئی بیوقوف قوم ہو سکتی ہے جو اپنی سب سے قیمتی چیز کو غیروں کے ہاتھ میں دے دیں؟ سونا ہم رکھیں لاکرز میں، پیسے رکھیں ہم بینکوں میں، اور قیمتی چیزیں ہم رکھیں تہوں کے اندر چھپا کے، اور اپنی سونے چاندی ہیروں سے قیمتی اولادیں دے دیں غیروں کو؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہر دور میں یہی ہوا، افسوس کی بات ہے آج تک اس کا اثر ہے۔ اس دور میں اس طرح کا حالات ہوئے کہ اپنی ماں کی گود سے بچے نکال کر غیروں کے ہاتھوں میں دیے گئے، اور وہی مائیں دوسروں کے بچوں کو جا کے سبق سکھا رہی ہوتی تھیں۔ فاتح تہذیب کی تعظیم اتنی زیادہ بڑھی کہ اپنے دین کی ذلت جو تھی وہ ان کے دلوں میں آنے لگی۔ پھر ایک اور طریقے سے جو اس دور میں فساد پھیلا وہ تھا شوہروں کی طرف سے بیویوں کا۔ جب شوہروں کو بڑی بڑی جابز مل گئیں، یا وہی بات ہے کہ اندر سے تھے کچھ بھی نہیں نترے، جب اتنا بڑا ٹائٹل مل گیا، پینٹ کوٹ پہن لیا، کلین شیو ہو گئے، انگریزوں نے اس کو پتہ نہیں مسٹر فلاں بنا دیا، اب اس کو وہ اولڈ فیشن بیوی اچھی نہیں لگی۔ جو انگریزوں نے ہمارے کلچر پہ حملہ کیا وہ ہمارے فیملی سسٹم کو توڑا۔ مردوں سے اس دور میں اتنے زیادہ مطالبے سنے گئے کہ بیویوں کو پردے اتارو، جب نہیں کسی نے اتارا تو اس چڑ میں دوسری شادی کی کہ اب یہ اولڈ فیشن بیوی کو لے کے میٹنگز میں کیسے جاؤں اور پارٹیوں میں کیسے جاؤں، مجھے تو اپ ٹو ڈیٹ بیوی چاہیے۔ اس دور میں طلاقیں بھی بہت ہوئیں، جو عورتیں جم گئیں بیچاری وہ ایسی ہوئیں کہ وہ پھر اپنے آپ پہ رہ گئیں، باقی جو تھے وہ ان کے رنگ میں رنگے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا سارا پڑھا لکھا طبقہ، جو ذہین طبقہ تھا، وہ انہی کے رنگ میں رنگا گیا، بولنے لگے وہی باتیں۔ اور جب بھی کوئی کسی ملک کا ذہین طبقہ مروب ہو جاتا ہے نا کسی سے، کوئی غیر مسلم کلچر سے، تو وہ قوم سینکڑوں سال پیچھے پڑ جاتی ہے۔ جیسے بنجر زمینیں ہوتی ہیں نا، اس طرح بنجر ہوئے کہ آج تک اس کا اثر ہمیں دکھتا ہے۔ 1947 میں ہم جہاں کھڑے تھے نا، آج اس سے بھی نیچے ہیں۔ جسمانی طور پہ آزادی مل گئی، ذہنی غلامی آج بھی موجود ہے۔ پھر ایک اور عمل جو اس دور میں ہوا وہ یہ تھا کہ شراب کو عام کیا گیا، پارٹیوں کے اندر سٹیٹس کا سمبل بنا دیا گیا کہ شراب پینی پڑے گی۔ وہ لوگ جو کبھی چکھتے بھی نہیں تھے، وہ صرف اس لیے کہ ہم نو نہیں کہہ سکتے، پانی کی طرح شراب بہائی گئی۔ اس طریقے سے اس معاملے میں یہ کیا گیا کہ جس کو آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں، وہ انگلش کا ایک محاورہ بھی ہے نا، وی لک دا بوٹس آف دوز ہو کیکڈ اس، کہ ہم انہی کے بوٹ چاٹتے ہیں جو ہمیں ٹھکرے مارتے ہیں۔ کہ ایک حال ایسا گزرا کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اوپر کتنے سخت حملے ہیں، کیا وہ ترجیحات بدلی؟ ہم کہتے ہیں کہ اٹس فائن، آج بھی ہمارے دل میں وہی مروبیت ہے الحمدللہ۔ یہ جو آخری 8-10-20 سال ہو گئے نا، 19 کا لاسٹ ایئر تھا، اس سے چینج شروع ہوا ہے، اب دوبارہ عربی کا شوق آ رہا ہے، اب دوبارہ اسلام، بچے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ اس سے پچھلی کی جو جنریشن تھی نا، اب آج آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس دوران میں جو دو نسلیں مسلمانوں کی آئیں، جو آج ماں باپ کے طور پہ ہیں، بلکہ ماں باپ چھوڑیے ان کے بھی بچے، آپ دیکھیے کہ آج کسی کا بچہ بگڑتا ہے نا، یعنی آج کا ٹین، نوجوان لڑکا اگر بگڑا ہوا ہے تو آپ ذرا اس کے پیچھے پلٹ کے دیکھیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اس کا باپ بھی بگڑا ہوا تھا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، جہاں لڑکے بگڑتے ہیں نا، اس کے پیچھے ضرور باپ کی جوانی یا اسٹل باپ کی خرابی کوئی ہوتی ہے۔ مائیں نہیں قابو پا سکتی اللہ ماشاءاللہ جو کر دیں، جو پہلے خود اس طرح بگڑے، آپ دیکھیں نا، کچھ تو وہاں پنپے، کچھ پھر باہر کے ملکوں میں آ گئے۔ جب دوسرے ملکوں میں آئے، وہاں شراب بھی پی، وہاں گرل فرینڈس بھی رکھی، وہاں شراب جوا سب ہوا، وہ نسل تو غارت ہو گئی۔ اب اگر سیدھی سادھی گاؤں کی عورتیں آ بھی گئیں، میں کہتی ہوں جس ملک میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا، غیبت کی بات نہیں ہے، لیکن میں نے جو چیز پچھلے 1-1.5 سال سے درد کی طرح ترستے ہوئے اپنے دل میں محسوس کی ہے، 40s-50s کی جس عورت کو آپ ملے، شاید ہر 2-3 میں سے ایک عورت اس کیس کا شکار ہو چکی ہے کہ اس کو مرد نے بلایا ادھر، پھر رکھا نہیں، مرد برے کاموں میں تھا، وہ بچے پالتی رہی۔ کتنی عورتوں نے خلا لے کے سوشل پہ اپنی زندگیاں گزاری، اور یہ کام آج بھی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم کوئی پریکٹیکل سٹیپ لیں۔ کرنا کیا ہے؟ اب یہ باتیں تو ہم نے کر لیا، آپ کہیں گے اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، یا کچھ پتہ بھی تھی دوبارہ پتہ چلا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ زخم چھڑ گئے۔ کریں کیا؟ سب سے بڑا کام جو آج کے دور کا ہے وہ کیا ہے کہ اس کلچر کو ڈی گلیمرائز کریں۔ آج اگر ماڈرن ہونے کا احساس ہے نا ان چیزوں کو کرنے سے، تو اس احساس کو جاہل ہونے کے احساس سے بدلیں، پرسیپشن چینج کریں۔ یہ وہی بات ہے جو افا حکم الجاہلیہ پہ ہم نے کی تھی سورۃ مائدہ میں، عزت کے احساس کو بے عزتی میں بدلیں، بغیر غصہ دلائے اپنے بچوں کو، ان کے کپڑے نہیں آپ اتار کے پھینک سکتے کہ خبردار آج کے بعد یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، آپ اس طریقے سے کام کریں کہ ان کی چوائس اسلام والی ہو جائے، ان کے اندر حیا آئے، ان کو پتہ چلے کہ اب ماں دین سے جڑ گئی ہے، اب ماں قرآن پڑھنے لگ گئی ہے، اب جب سے ماں نے پردہ کیا اب یہ اس وقت سے زیادہ لونگ ہو گئی ہے، اب اس سے زیادہ بات کرتی ہے، وہ ہمارے ریئیکشن کو دیکھیں گے۔ گھر میں اگر دادی کے ساتھ پہلے لڑائی ہوتی تھی ماں کی، اب ماں بڑے پیار سے بات کرتی ہے، پہلے گھنٹوں فون پہ ماں ایسی غیبتیں اور بیکار باتیں کرتی تھی، اب اگر فون پہ ہوتی بھی ہے تو لوگوں کو قرآن کی باتیں کرتی ہے۔ جتنے اعلیٰ طریقے سے آپ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے مردوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں نا کہ واقعی اس قرآن نے ہمیں بدل کے رکھ دیا، پکائیں ان کی پسند کے کھانے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر بچے ایک ٹرمینالوجی بولنے لگتے ہیں کہ جی بیفور قرآن کلاس اور آفٹر قرآن کلاس، ہر وقت ماں کو ٹیلی کرتے رہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے آپ ایسی تھی، قرآن کے بعد آپ ایسی ہو گئی۔ چاہے آپ پہلے اس سے بھی سخت ہیں نا، لیکن اب وہ بیچ میں چونکہ بیچارہ قرآن آ گیا نا، تو اس کے ساتھ آپ کو وہ بالکل چاہیں گے۔ آپ کا اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط کریں، پہلے آپ کو یقین ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو زندگی آپ کو اللہ نے اب دی ہے، یہ ایک نئی زندگی ہے، یہ آپ کا نیا جنم ہے۔ اگر اس قرآن کے بغیر میں مر جاتی تو میں جہالت کی موت مرتی، لاعلمی کی موت مرتی، میرا تو کوئی حال ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے بچوں، اپنے گھروں، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ اس طرح کا اپنا رویہ رکھیں کہ وہ آپ کی وجہ سے اسلام کو پہچانیں، پلاننگ کریں۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ جتنا ممکن حد تک ہو اپنے بچوں کا انٹریکشن جو ہے غیر اسلامی افکار سے کاٹیں۔ ہوم سکولنگ کر سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کو اللہ نے علم دیا جائیے خود پڑھائیے۔ اگر میڈز رکھی ہوئی ہیں دوسری چھوڑ دیجیے ان کو، بچوں کو اگر آپ کوئی بار نے ہاگن جو آپ کے ڈے کیئرز ہیں وہ دیجیے جو اس میں اسلام ہے۔ اپنی جاب کو کم سے کم کر دیں۔ میں کہتی ہوں وہ ماں بڑی مجرم ہے جو مہینے کے ہزاروں ڈالر یا کرون تو کما کے لے آتی ہے گھر میں، لیکن اپنے بچے کو اگنور کر دیتی ہے۔ آپ گھر میں ہوں گے، آپ کے بچے آپ کے ڈر سے ہی چاہے نماز پانچ وقت ضرور پڑھیں گے، چاہے وہ ان کی نمازیں آپ کے لیے ہیں، لیکن اسی سے عادت ہو جائے گی۔ جب ماں گھر میں نہیں تو بچے کو کیا لگے، اور اکیلے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یاد رکھیں، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو۔ پھر اس طریقے سے آہستہ آہستہ کام کریں۔ آج کا جو جہاد ہے نا، وہ صرف تعلیم، اس طریقے سے ہم جو پڑھ پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ کام نہیں بنے گا جب تک ہم لوگوں کو بہترین طریقے سے سوشل ورک، کمیونٹی ورک نہیں دیں گے۔ ہیل کرنا ہے سوسائٹیز کو۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سسکتی ہوئی آوازیں آتی ہیں چاروں طرف سے، کہیں چھوٹے بچے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ ہمیں نکالو، ہم گندے ماحول میں۔ آپ سنتے ہیں کہ جن کپلز میں خرابی ہوتی ہے، بعض دفعہ پھر ان کے بچے جو ہیں وہ غیر مسلموں کو دے دیے جاتے ہیں، وہ چیخ چیخ کے ہم کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہمیں یہاں سے نکالو۔ کہیں جوان بچیاں ہوں گی، کہیں بوڑھے ماں باپ اولڈ ہومس میں بیٹھے ہوئے۔ کوشش کریں، آپ مت اس میں الجھیں کہ ہمیں اتنا سبق یاد کرنا ہے، اتنا ترجمہ، یہ ہے ہائے پیپر، ہائے نمبر کم ہوں گے۔ مجھے انتہائی صدمہ ہوا اس وقت کسی کی بات سن کے، کہ جب پتہ چلا کہ وہ صرف اس لیے پیپر سے ایک دن پہلے یہاں آ کے نہیں سن پاتی کیونکہ پھر ٹیسٹ کی تیاری کا وقت نہیں ملتا، یا اگر کوئی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے تفسیر چھوڑ دے، میں تو سوچوں گی کہ میں بالکل ناکام ہو گئی اس معاملے میں۔ میں نے تو آپ کو وہ روح ہی نہیں دی کہ جو اس سچے قرآن سے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ آپ کے یہ نمبر کہاں جائیں گے مجھے بتائیے؟ آپ کو ہارورڈ میں داخلہ ملے گا اس کی بیس پہ، آپ کو رائس یونیورسٹی میں ملے گا، آپ کو یو ٹی میں ملے گا، آپ کو ایچ او میں ملے گا، کہاں ملے گا؟ کوئی ویلیو نہیں۔ آج ہی سوچ لیں، ابھی بھی 10-12 پیچھے پڑے ہیں۔ اگر آپ کے نمبروں پہ کچھ ملنا ہوتا تو آپ جائیں کسی، آپ اسلو یونیورسٹی میں جا کے کوئی کورس کریں، اس کی بیس پہ آپ کو واقعی ہو سکتا ہے آگے سٹیٹس بنے۔ اس کورس سے تو آپ کے نمبروں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر تو واقعی آپ غلط جگہ پہ آ گئے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے خود کو بھی بچانا ہے اور نسلوں کو بچانا ہے، یہ لفظ مجھے آگے جانے ہی نہیں دے رہا کہ وجہ آلو عزت اہلی حاضلہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے۔ جن کو سوسائٹی میں عزت دار ہونا چاہیے نا، جن کے لیے لوگ ترسیں، وہ آج مولوی بن کے لوگوں کی نظروں میں اتنے چوبے بیٹھے ہیں، برداشت ہی نہیں ہوتا یہ لفظ۔ دیندار کو تو لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ شاید یہ بیوقوف بھی ہوگا اور غریب بھی ہوگا اور دکھی بھی ہوگا، اور اس کی تو زندگی میں کوئی سلیقہ نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے برعکس دوسروں کو ہم سر سر کہہ کے اور میڈم میڈم کہہ کے سر پہ چڑھاتے ہیں۔ بالکل ترجیحات بدل گئی ہیں۔ آج بھی دوبارہ ریوائیول کریں اپنے ایمان کی۔ یہ قرآن اگر آپ کو لے کے چلنا اسی سوسائٹی میں، آپ کو ساتھ یہاں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ میں تو یقین کریں کہ اتنا اس چیز کا درد محسوس کرتی ہوں کہ یہ تعلیمی ذمہ داریاں ذرا تھوڑی سی کم ہوں تو تھوڑا سا بندہ نکلے اس سوسائٹی میں، دیکھے ہم کیا کر سکتے ہیں، کہاں کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے اس قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں نا، آپ ان کے غم بانٹیں، آپ ان کے دکھ بانٹیں، ڈھونڈے جا کے کتنے کرائسس سینٹرز ہیں جہاں عورتیں بلک رہی ہیں، کوئی تو ان کا کوئی پرسانے حال ہو کہ جا کے اس سے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی، کتنی خواتین ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہوں گی، کتنے ہاسپٹلوں میں مر رہے ہیں، اور ہماری تھوڑی سی کوشش سے اگر کسی کو ایک آکسیجن کا قطرہ ہی مل جاتا ہے، پھر آگے اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ کوئی صدقہ جاریہ ہوگا۔